بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الفصل الاول وفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الجلوس والنوم والمشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کی تھی. ایسے چلنے کی 10 قسمیں لکھی گئی ہے کتابوں میں. ایک قسم ہے چلنے کی تماوت، تا میم الف واو لمبی تا. تماوت کہتے ہیں نہایت کمزوری اور سکون کے ساتھ چلنا، گویا اس طریقے سے انسان چلے کہ اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. نمبر 2، الانزعاج، نون زے این الف جیم. الانزعاج یہ ایسی چال ہیں کہ انسان پورے تیش کے اندر چلے، پورے بدن کو استیرابی حرکت دے کر کے چلے. یہ دونوں طرح کی چال مذموم ہیں، بری ہے. عارفین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کی چال دل کے مر جانے کی اور عقل کی خفت کی علامت ہے. تیسری چال اس دن بتلائی تھی، الہون. ہون کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان قدم آہستہ آہستہ رکھے، قدر سرعت کے ساتھ رکھے، جلد باز کی طرح نہ چلے، مردے کی طرح نہ چلے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو ایسا نہ چلے. اور یہ چال درمیانی ہے اور پسندیدہ ہے. خود اللہ تعالی نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو ہونن کی تفسیر یہی ہے، سکونت، وقار، کبرہ نہ ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامتاً اسی ہون والی چال چلتے تھے. اس طرح چال چلتے تھے جیسے کہ کسی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہو. اس طرح چال چلتے تھے جیسا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹی جا رہی ہو. چوتھی قسم ہے السعی. سعی کہتے ہیں تیزی کے ساتھ چلنے کو. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. پانچویں چال ہے رمل. قدم کو اٹھا کر کے چلنا، کندھوں کو ہلا کر کے چلنا، جیسے طواف کے اندر ہوا کرتا ہے، رمل والی چال. چھٹی قسم ہے نسلانن. چھوٹی سین سے نسلانن. سعی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے چلنا، دوڑنے والے کے مثل. بعین ہی دوڑنا نہیں، دوڑنے والے کے مثل، سعی سے زیادہ تیز. نمبر 7، حوزی. حوزی کہتے ہیں چلنے کو، ادھر ادھر جھومتے ہوئے چلے، تمائل. جیسے کہ شرابی لوگ، مست لوگ چلتے ہیں. نمبر 8، قہقری، پیچھے چلنا، ریورس گیئر میں. پیچھے کی طرف چلنا. نمبر 9 الجمزو. جمز کہتے ہیں راستے میں کودنے کو, کودنا. جم سے ہی شاید جمپ بنا ہوا ہے, دونوں قریب قریب ہے. الجمزو جمپ, کودنا. نمبر 10 التبخترو. متکبرین کے انداز کے اندر ناز سے مٹک مٹک کر کے چلنا, یہ کہلاتا ہے تبختر. جی
يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناء الكعبة محتميا بيديه. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
ابھی الہ آباد جانا ہوا تھا تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیر مرشد ثانی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے بارے میں سنایا کہ ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوتا ہے جس میں وہ لوگ کچھ کودتے ہیں کچھ کھڈے کے اوپر سے یا آگ پر سے. تو ایک مرتبہ ایسا کوئی ان کا تہوار کا دن تھا اور حضرت تشریف لے گئے وہاں, تو وہاں سے گزر رہے تھے کہ وہ لوگ کود رہے تھے, وہ کود دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر ذرا آہستہ ہو گئے چلنے میں, تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ملا جی کچھ توہینی انداز میں کیا کہ آپ کیا کودنا جانو. ملا لوگ, تو حضرت نے فرمایا کہ میں بھی کودنا جانتا ہوں. تو کہا آپ کیا کودنا جانو جیسے ہمارے نوجوان کودے. تو کہا تمہارے نوجوان سب سے زیادہ کتنا لمبا کودتے ہیں. تو انہوں نے مقدار بتلائی, مثلاً یہاں سے لے کر وہ تریپائی تک. تو کہا حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھوڑے پیچھے گئے اور اس سے ڈیڑھ گنا کود کے دکھا دیا, تو وہ سب حیرت میں پڑ گئے. تو ہمارے اکابر ہر چیز میں ماشاءاللہ پورے تھے, خالی صوفی محض نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کعبہ شریف کے صحن میں تشریف فرما ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سے حبوبستہ تشریف فرما ہے. محتبین, حبوبستہ بیٹھنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حبوبستہ بیٹھنا یہ عاجزی اور تواضع کی علامت ہے. اب یہ الاحتباء کس کو کہتے ہیں؟ دونوں گھٹنوں کو آدمی کھڑا رکھے, دونوں گھٹنوں کو کھڑا رکھے یعنی منہ کے قریب لے آوے, گھٹنوں کو کھڑا رکھے. دونوں پیر زمین کے اوپر ہو, سورین زمین سے لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو لیکن دونوں پیر زمین پر ضرور ہو, اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلی پر حلقہ باندھ لیوے. دونوں ہاتھوں سے پنڈلی پر حلقہ باندھ لیوے. بعض مرتبہ کپڑے چادر اور رومال سے بھی جو ہے حلقہ باندھ لیتے ہیں, ہاتھ کے بجائے اس طرح پیر کیا اور یہاں سے وہ کپڑا باندھ دیا, رومال باندھ دی, چادر باندھ دی. ابھی بھی یہ محنت کش لوگ, کچھ ہے, راجستھان ہے, وہاں کے لوگ اس طرح باندھ کے پوری نیند لے لیتے ہیں. اس طرح باندھ کے وہ سو جائیں گے ایسے بیٹھے بیٹھے, اور گھنٹے دو گھنٹے آرام سے وہ سو لیتے ہیں اس طرح باندھ کر کے. لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ اگر لنگی پہنی ہوئی ہو یا جبا بدون شیئن آخر پہنا ہوا ہو تو اس طرح بیٹھنے میں احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ اگر حبوبستہ بیٹھیں گے اور صرف لنگی یا جبا کوئی چیز کے بغیر ہوگا تو اس میں کشف عورت کا اندیشہ ہے. جی
وروي عن عبارة بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى متفق عليه.
حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا جان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر چیت لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے دونوں قدم میں سے ایک قدم کو دوسرے قدم کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب ایک قدم کو دوسرے قدم کے اوپر رکھنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی بالکل چیت لمبا ہو کر کے سو گیا ہے, سو جانے کے بعد ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ دیا ہے, جیسے آپ متن رکھتے ہیں لمبا سونے کے بعد ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر چڑھا کر کے. اس کی ایک دوسری کیفیت بھی ہے ایک پیر کا گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسرا پیر چڑھا دے رہے, ایک پیر کا گھٹنا اونچا کر کے اس کے اوپر دوسرا پیر چڑھا دے رہے, یہ بھی اسی کی کیفیت ہے. آؤ یہاں کوئی پہلے پہلی کیفیت کی نقل کرو. یہ ایک کیفیت ہو گئی برابر. اب دوسری کیفیت, ایک گھٹنا اٹھاؤ اور ادھر والا پیر اوپر رکھ دو, یہ ادھر یہ بہتر ہے. ہاں بس یہ دوسری کیفیت ہو گئی. یہ دونوں مطلب ہے اس روایت کے. اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں چیت لیٹنا جائز ہے. پہلا استدلال تو یہ, چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیت لیٹے ہوئے تھے. لیکن یہاں ایک بات اہم یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی, کبھی کبھار بیان جواز کے لیے حضور نے یہ کام کیا, بیان جواز کے لیے. یا یہ کہ اس کو معمول کیا جائے گا کہ طبیعت مبارک بہت تھک گئی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تھوڑا بہت آرام کر لیا. تو ضرورت غائیہ, نہایت ضرورت کے وقت پر کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, ورنہ عام طور پر حضور مجلس میں باوقار بیٹھا کرتے تھے, باوقار تشریف فرما ہوتے تھے. یہ کبھی کبھار کا واقعہ ہے اس طریقے سے عمل کرنا. جی
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منع فرمایا یہ کہ مرد اپنے ایک پیر کو کھڑا رکھے دوسرے پیر کے اوپر اور وہ چیت لیٹا ہوا ہو اپنی پشت کے اوپر. یہ ابھی جو ایک کیفیت بتلائی ہے نا دوسرے نمبر والی, اس کے بارے میں ممانعت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیروں میں سے ایک پیر اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھ دینا, اس طرح چیت لیٹ کر کرنے سے منع فرمایا. اب دیکھو دونوں اوپر والی روایت کا اگر دوسرا مفہوم لیا جاوے تو اس روایت سے یہ ٹکراتا ہے. تو شرح فرماتے ہیں کہ اس ممانعت اور اوپر والی روایت میں جواز دونوں کا تعلق ہے احوال سے, کہ اگر کشف عورت ہوتا ہے تو ممنوع اور اگر کشف عورت نہیں ہوتا ہے تو اجازت. تو دونوں روایت کو محمول کیا جائے گا کشف عورت اور عدم کشف عورت کے اوپر. جی
وعن رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى رواه مسلم رحمه الله تعالی.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی چیت نہ لیٹے कि दोनों पैर में से एक पैर को दूसरे पैर पर रख देवे, बस वही है कश्फ औरत, अदम कश्फ औरत। और आम मामूल न बना लेवे महफिल में, मजलिस में, मस्जिद में, कभी कभार इत्तिफाकन ऐसा कर लेवे तो ठीक है। ठीक है, बाज लोगों की आदत होती है कि मजलिस हो, मजलिस न हो, मस्जिद हो, मस्जिद न हो, बस वो आके लंबे हो जाते हैं और टांटिए पे टांटिए चढ़ा करके वो पढ़ते हैं। ये क्या है, वकार को कुछ है कि नहीं लिहाज, ये तरीका गलत है। जी
حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی دو چادروں میں ملبوس ناز سے چل رہا تھا، یتبختر، اب دو چادروں میں بڑے ناز سے تھا، اس کا کیا مطلب، وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کو بڑا نفیس سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت نفیس بہت عمدہ چادر کپڑے پہن رکھے ہیں، اور خود بینی میں وہ مبتلا تھا۔ جیسے بہت سو کی عادت ہوتی ہے شاندار کپڑے سلوائیں گے اور پہن کر کے وہ خود پسندی میں، خود بینی میں، خود نمائی میں مبتلا ہو جائیں گے، بار بار چلتے چلتے بھی، یعنی کہ آج میں نے کچھ نیا پہنا ہے اور بہت شاندار پہنا ہے اور ٹاپ کوالٹی کا پہنا ہے، یہ سب کو جو ہے دکھانے اور جتلانے کے چکر میں رہتے ہیں بعض لوگ۔ وقد عجبت نفسہ، اور اس کو اپنا نفس بہت اچھا لگ رہا تھا، یعنی خود بینی کے اندر مبتلا تھا، خصیف بہل، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زمین میں دھسا دیا، سزا آئی اللہ کے یہاں سے زمین میں دھسائے جانے کی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس امت محمدیہ کا کوئی آدمی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا۔ نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں یہ پچھلی امت کے کسی آدمی کا واقعہ ہے۔ نمبر تین، فارس کے کسی عربی کا واقعہ ہے۔ نمبر چار، قارون کا یہ واقعہ ہے۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ دستہ چلا جائے گا زمین میں قیامت تک، یعنی کہ وہ مسلسل زمین میں دستہ رہے گا، قیامت تک اس کے اوپر یہ سزا جاری رہے گی۔ یہ جو یتجلجلو کا لفظ ہے نا، اس میں حرکت دھسنا بھی ہے اور آواز بھی ہے کہ آدمی چیختے چلاتے ہوئے تکلیف کے ساتھ زمین کے اندر دسایا جاوے۔ جی حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے تکیے کے اوپر بائیں جانب میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکیے کے اوپر ٹیک لگانا جائز ہے۔ دوسری بات، خوشبو اور تکیہ قبول کرنے سے انکار نہ کرے، کوئی پیش کرے تو قبول کر لے رہے، بشرطے کے موافق طبیعت ہو، ورنہ وہ گریس یا جلا ہوا پیٹرول کوئی بوتل میں بھر کے لاوے تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اس طرح کی خوشبو جو ہے آدمی کو بیمار کر ڈالتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کھانے کی حالت نہ ہوئے، کھانے کی حالت میں اس طریقے سے ٹیک لگانے سے منع کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پسند فرماتے تھے اور بائیں جانب کے اندر، تکیہ بائیں جانب کے اندر. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ سے حبو باندھ لیا. یہ بعضی اوقات ہی پر محمول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ مسجد میں بیٹھنے کے وقت پر حبو والی کیفیت اختیار فرمائی. عام عادت مبارکہ نہیں تھی، چونکہ اس طرح بیٹھنا کچھ ظاہری ادب کے خلاف سا معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے. جی
وروان قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
یہ حروف تہجی کے اعتبار سے نام کی ایک لسٹ بنا ڈالو نا راویوں کے نام کی. اب دیکھو نیا نام آیا قیلہ، تو یہ ہے وہ تیار کیا کہ نہیں راستے کے حقوق. لکھ لیا ہو تو پھر اس کو کمپوزنگ کروا لے. کون کرتا ہے کمپوزنگ؟ تم میں سے کسی کو آتا ہے کہ نہیں کمپیوٹر؟ کمپوزنگ کر ڈالے اس کو، دونوں اردو گجراتی دونوں. حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جلوہ افروز دیکھا قرفصا والی ہیئت کے اندر. اب یہ قرفصا یا قرفصا کون سی ہیئت کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، دونوں سورین کے بل آدمی بیٹھ جاوے سورین پر اور دونوں پنڈلیوں کو پیٹ سے لگا لے، پنڈلیاں پیٹ سے لگا لے اور سورین کے بل بیٹھ جاوے. دوسری صورت، دونوں گھٹنے کے اوپر ٹیک لگا کر دونوں رانوں کو پیٹ سے چپکا دے وے، دونوں رانوں کو پیٹ سے چپکا دے گئے اور دونوں ہتھیلیوں کو دونوں بغل کے اندر داخل کر دے گئے. دائنا ہاتھ بائیں بغل کے اندر اور بایاں ہاتھ دائنی بغل کے اندر، اس طریقے سے وہ بیٹھ جاوے. کہتے ہیں کہ عام طور پر غریب لوگ یعنی اللہ والے لوگ جو اللہ کی قدرت کے اندر غور کرنے میں مشغول رہتے ہیں وہ اس طریقے سے اس انداز سے بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی ایسی کیفیت کے اندر ہو اور پوری عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے والی یہ ہیئت آپ نے اختیار فرما رکھی ہو، تو حضرت قیلہ نے اس حال میں حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا. فلما رأیت، قیلہ فرماتی ہے کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خشوع کے عالم کے اندر، استغراق حضوری کا عالم، تو میں ہیبت کے مارے ڈرا دی گئی، یعنی حضور کی ایسی ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی کہ بالکل میں ڈر گئی، کانپ اٹھی میں. دیکھو جتنا آدمی توازو زیادہ کرتا ہے نا اتنا رعب زیادہ ہوا کرتا ہے، یہ لازم ملزوم ہے. جتنی توازو زیادہ اتنا رعب زیادہ اس کا. تو حضور اس وقت کامل عاجزی انکساری والی ہیئت میں جلوہ افروز تھے، اس منظر کو دیکھ کر کے قیلہ بالکل مرعوب ہو گئی. دیکھو اس روایت میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے تک کی ہیئت کو نقل کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات کا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے تک کی ہیئت کو امت نے محفوظ رکھا. تو ظاہر بات ہے کہ بیٹھنے تک کی ہیئت کو محفوظ رکھا تو دوسری تو چیزوں کو بدرج اولا امت نے محفوظ رکھا. دیکھو یہ قرفوسا بیٹھنے کی تصویر ہے, یہ تین تصویر ہے. اس کو کہتے ہیں قرفوسا ہیئت میں بیٹھنا. تین کسی کے اوپر لے کر کے اطمینان سے دیکھ رہے ہیں. اسکرین شاٹ چاہتا ہے کہ نہیں کسی کو؟ کون لے لے گا اسکرین شاٹ؟ لے لینا. ٹھیک ہے چلو. محنتی طالب علم میں سبق کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے.
قال عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
دعا کرو کہ ہر وقت ان کی یہ کیفیت رہے, ایسی دعا کرو ان کے لیے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو اپنی بیٹھنے کی جگہ میں چار پالتی مار کر یعنی پلانٹھی مار کر کے بیٹھتے تھے. تربع, یہاں تک کہ سورج اچھی طریقے سے طلوع ہو جاوے. یعنی فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ چار زانو بیٹھ جانا اور فجر کے بعد صبح کی روشنی سورج کے طلوع ہونے کی اچھی طریقے سے ظاہر ہو جائے یعنی اشراق کا وقت ہو جائے وہاں تک. اور پیچھے ایک عنوان گزرا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد خواب پوچھنے کا معمول مبارک تھا. پھر تسبیحات میں بیٹھنا. جی
نبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اذا عرس بلیل ارتجع على شقه الایمن اذا عرس قبیل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على کفیه. رواه فی شرح السنہ.
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کسی جگہ کے اوپر قیام فرماتے تھے تو داہنے پہلو پر داہنی کروٹ پر آرام فرماتے تھے. تاریس کے معنی آتے ہیں مسافر کا رات کے آخری حصے میں آرام اور نیند کے لیے قیام کرنا, اس کو تاریس کہتے ہیں. اب یہاں تاریس کے موقع کے دو طریقے منقول ہیں. ایک ہے استجا علی شقہ الایمن, داہنے پہلو پر داہنی کروٹ پر حضور سو جاتے تاریس میں. اور اگر تاریس فرماتے صبح صادق سے پہلے پہلے تو اپنی کلائی کو کھڑی کرتے اور کلائی پر سر مبارک ہتھیلی پر رکھ کر کے آرام فرما لیتے. یہ طریقہ. اب دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریس فرمائی کب؟ رات کے بہت پہلے کے حصے میں یعنی آدھی رات پر یا سلسلہ لیل کے اوپر یا ایک رات کا کچھ حصہ گزرنے کے اوپر، گویا کہ رات میں ابھی کافی وقت باقی ہے، تو پھر معمول کے مطابق داہنی کروٹ پر حضور آرام فرما دیتے ہیں. اور اگر سفر جاری رہا جاری رہا جاری رہا اور صبح صادق میں قلیل وقت باقی ہے اور حضور نے قیام فرمایا، تو اب خطرہ کہ اتنی دیر تک مسلسل چلے ہیں اور سو گئے تو نماز قضا ہو جائے گی. اسی لیے اس وقت پر حضور کیا فرماتے تھے کہ بس اس طریقے سے آرام لے لیتے تھے کہ ہتھیلی کے اوپر سر مبارک رکھ دیا اور کلائی کو کھڑی کر دی اور اس کے اوپر آرام کر لیا. تو یہ جو ہم لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی ثابت ہے، یہ ثابت ہے، اس کے اوپر آرام کر لینا بھی. بعض حضرات اس کے اوپر ماشاءاللہ آرام کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر آرام کر لیتے ہیں. وضع راسہ علی کفیہ، اور سر مبارک کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیتے تھے. دیکھو یہ بیداری میں آسانی کے لیے یہ طریقہ تھا، اور امت کو تعلیم دینا تھا کہ بھائی فجر کی نماز قضا نہ ہو جاوے، فجر کی نماز قضا نہ ہو جاوے. اس لیے حضور کا یہ اہتمام تھا کہ بھائی شروع رات میں اگر قیام کیا تو نیند مل جائے گی، صبح میں اٹھنا آسان، آخری رات میں رکے تو نیند اب گہری آئے گی، چونکہ پوری رات چلے تو نماز خطرے میں. اسی لیے اس وقت تو حضور ہلکا پھلکا آرام فرما لیتے تھے. دیکھو انسان کا دل ہے نا عام طور پر بائیں جانب کے اندر ہے، اسی لیے انسان اگر دائنی کروٹ کے اوپر لیٹتا ہے تو اس صورت میں دل معلق رہتا ہے اور گہری نیند نہیں آتی، غفلت والی نیند. اور بائیں کروٹ کے اوپر لیٹ جاتا ہے تو یہ دل جو ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے، اسی لیے اس میں گہری نیند آتی ہے. تو داہنی کروٹ کے اوپر سونا یہ صالحین کا طرز ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز، تاکہ تہجد کے لیے اٹھنا آسان، رات میں آنکھ کھولے تو اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر کر لینا آسان، اور جو ہے نماز سے غفلت نہ ہو جائے. اور بائیں کروٹ پر لیٹ گئے تو آپ کامل سو ہی گئے. جی بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں اگر کسی جگہ پر قیام فرماتے تو ابھی جو آیا کہ بائیں کروٹ پر آرام فرما دے تو سر کے نیچے اینٹ رکھنے کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ دوران سفر کیا ہوتا ہے کہ تکیہ کہاں لیے پھرے، تو کہیں پر سفر میں اینٹ رکھ دی اور آرام کر لیا. اور اس میں توازو اور سادگی بھی ہے کہ بھائی سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے آرام کر لیا. جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض لڑکوں میں سے، یعنی آپ کے صاحب زادگان میں سے کسی سے منقول ہے. چونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو کر آئی تھی ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر کے آئی تھی، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا کیسا تھا؟ نحون، اس جیسا تھا. نحون یعنی اس جیسا تھا. مما یوزع فی قبرہ، جو رکھا جاتا ہے آپ کی قبر مبارک میں. وکان المسجد عند راسہ، اور مسجد حضور کے سر مبارک کے پاس رہتی تھی. اب یہاں چند باتیں سمجھو. نحون کا کیا مطلب؟ کہ قبر میں رکھا جاتا ہو اس جیسا، تو اس کا ایک مطلب ہے ناپ، یعنی قبر کے اندر جتنی جگہ ہوتی ہے اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک رہتا تھا. یہ نہیں کہ 6x6 کا ڈبل بیڈ چاہیے، ایک ناپ کی مقدار بعضوں نے مراد لی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نوع مراد ہے یہاں پر، نوع قسم. کہ اس قسم کا بچھونا ہوتا کہ جو بچھونا قبر کے اندر ہوتا ہے. اب حضور کی قبر مبارک کا بچھونا کیسا؟ تو کہا کہ ایک لال رنگ کی چادر تھی جس پر حضور آرام فرماتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا گیا تو وہاں پر وہ چادر لال رنگ کی اندر رکھی گئی. اب جو چادر اندر قبر مبارک میں رکھی گئی پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شین اور بڑے قاب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو کہ جس وقت کے اوپر حضور کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا تو بعد میں اینٹ رکھنے کے بعد اینٹ رکھنے کے آخری مرحلے میں انہوں نے وہ چادر نکال لی تھی. یہ چادر غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کے حصے میں آئی تھی, نجران کی بنی ہوئی تھی, لال رنگ کی تھی اور آپ کی قبر مبارک کے اندر 9 اینٹ رکھی گئی تھی. اور حضرت شکران نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ خدا پاک کی قسم اب آج کے بعد آپ کی اس چادر مبارک کو اور کوئی نہیں اوڑے گا. تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر رہنے دی آپ نے تو ہی تو یہ جملہ کہا کہ آپ کے بعد اب کوئی نہیں اوڑے گا. اور بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ جب اینٹ رکھ کر کے فارغ ہو گئے, چونکہ اس زمانے کے اندر مردے کو اب قبر میں رکھنے کے بعد کچی اینٹ رکھ دی جاتی تھی, اب بھی بعض جگہوں پر یہ رواج ہے, تو پھر وہ چادر کھینچ کر وہاں سے نکال لی گئی تھی. تو کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اس طریقے سے ہوتا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ اس وقت ایسی استرابی حالت میں تھے کہ وہ چادر نکالنا ہی بھول گئے, چونکہ حضور کا وصال, حضور کی تدفین, ایسا ہوش روبا واقعہ تھا کہ صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور ان کو ہوش نہیں رہا اور جو چادر اندر بچھی تھی وہ بچھی ہی رہ گئی. تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شکران نے بالقصد رکھی تھی, دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ استرابی ہوش روبا حالت میں رہ گئی اندر, اور تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نکال لی گئی تھی وہ چادر مبارک. اور مسجد آپ کے سر مبارک کے پاس تھی. کیا مطلب سر مبارک کے پاس مسجد ہونے کا؟ نمبر ایک, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو سر مبارک مسجد کی جانب میں ہوتا. سر مبارک کہاں ہوتا؟ مسجد کی جانب کے اندر. اب اس کو سمجھنے کے لیے مسجد نبوی شریف کا نقشہ سمجھنا پڑے تو آسانی سے سمجھ کے اندر آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائنی کروٹ پر آرام فرماتے, چہرہ اور سینہ مبارک قبلے کی طرف ہوتا تھا. مدینہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ منورہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ المنورہ کا مشرق اور مغرب. تو مغرب جو ہے وہ احد پہاڑ کی جانب میں ہے اور مشرق جو ہے وہ بقی قبرستان کی طرف ہے, یعنی حیال الفلاح والی جو جانب ہے وہ مشرق ہے اور حیال الصلاح والی جانب جو ہے مسجد نبوی کی وہ جبل احد والی وہ جانب مغرب ہے. اب اس صورت کے اندر کوئی آدمی آرام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلانا یہ ہے کہ سوتے وقت کے اوپر آپ کا چہرے انور قبلے کی طرف رہتا تھا, یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسجد سر کی طرف ہوئے تو چہرے انور کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف. اور اس وقت قبر اطہر میں بھی یہی کیفیت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے مسجد نبوی کی جانب کے اندر اور بقی والی جانب کے اندر ہے قدم مبارک. اس لیے وہ قدم مبارک کے پیچھے کی طرف کا جو پیسج ہے پورا اس کو اقدام عالیہ کا حصہ کہا جاتا ہے. بہت سی حج اور مناسک کی کتابوں میں آپ پڑھو گے تو وہاں یہ آئے گا کہ جب بعض بزرگان دین مواں جہاں شریف پر جانے کی جرت نہیں کرتے تھے, اقدام عالیہ میں جا کر سلام پیش کرتے تھے, تو جدھر قدم مبارک آتے ہیں جدھر باب جبرائیل والا حصہ ہے وہ جگہ اقدام عالیہ. غرض یہ کہ اس وقت پر قبر اطہر کی جو کیفیت ہے کہ چہرہ سینہ مبارک کعبہ کی طرف ہو, اسی ترتیب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں بھی آرام فرماتے تھے. یہ ایک راجے مطلب ہوا. دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے اس کا کہ نماز پڑھنے کا مصلی المسجد میں جیم پر فتحہ پڑھو. المسجد یعنی نماز پڑھنے کا کپڑا جس کو ہم مصلی کہتے ہیں وہ سر مبارک کے پاس رہتا تھا. یعنی رات کو تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھنا آسان ہوئے اسی لیے سر مبارک کے پاس مصلی لگا رہتا تھا, اٹھے فارغ ہوئے اور وہیں پر مصلی بچھا کر نماز ادا فرما لی. اب تو بیڈ روم میں سب کچھ ہوتا ہے, مصلی ہی نہیں ہوتا ہے. چلو یہاں ایک بات سمجھو, سونے کے مختلف اقسام ہیں, یہ سب روایتیں گزری. نمبر ایک چیت لیٹنا. چیت لیٹنا یعنی آدمی کی پشت زمین سے لگی ہوئی رہے, سینہ اور چہرہ آسمان کی طرف رہے, اس کو کہتے ہیں چیت لیٹنا. چیت لیٹنے کا عمل باری تعالیٰ کی قدرت خاص طور پر سماوی قدرت میں غور کرنے والوں کا طرز ہے. کہ چیت لیٹنا یہ کن کا طرز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نمونوں کے اندر غور کرتے رہتے ہیں. اب چیت لیٹیں گے تو آسمان پر نظر رہے گی, تو سما عالم علیا میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کے اوپر غور تدبر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. نمبر دو دائنی کروٹ کے اوپر لیٹنا, یہ جلدی جاگنے والوں کا طرز ہے تاکہ عبادت کی نیت سے وہ لوگ سوتے ہیں اور جلدی اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. نمبر تین بائیں کروٹ کے اوپر سونا, یہ سوڑ لوگوں کا طریقہ ہے جن کو خوب نیند چاہیے. اس شکل کے اندر کھانا بھی اچھی طرح ہضم ہوتا ہے. اور نمبر چار اوندھا سونا, پیٹ کے بل سونا, یہ غافلین کی علامت ہے. ہب بھر کھانے والے اور ہب بھر سونے والے, ان کا یہ طریقہ ہے. چلو یہ قرآن میں ایک لفظ ہے نا آدم علیہ السلام, وہ اس میں کثرت عقل کے لیے کون سی آیت میں وہ لفظ ہے؟ فرت رغدن. رغدن تو رغدن کا ترجمہ ہماری زبان میں حبر, عربی میں رغدن, ہماری زبان میں یہ. جی شاید اردو میں مجھے معلوم نہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا جاندار لفظ ہو جو لفظ ہماری گجراتی کے پاس ہے رغدن کے ترجمے کے لیے. اسے کہتے ہیں شکم شیر, یا یہ کہ شکم شیری سے بھی زیادہ. لیکن یہ جو ہمارا لفظ ہے نا گجراتی کا, یہ رغدن کی زوردار تعبیر ہے. جی چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد نبوی, ایک آدمی کو دیکھا پیٹ کے بل سویا ہوا, تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ فعلتن کا وزن آپ جانتے ہیں بیان ہیئت کے لیے آتا ہے. آپ نے مثال پڑھی نا جلستو جلست القاری زجعتن کا, یہ کیا طریقہ سونے کا بنا رکھا ہے تم نے کہ جس کے اندر سینہ چہرہ جو اشرف الاعضاء ہے وہ زمین پہ لگے ہوئے رہے. لا یحب اللہ, اللہ تعالیٰ اس طرز سونے کو پسند فرماتے نہیں ہیں, یہ سونے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. جی غفاری
غفاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الصفد قال بينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل
من السحار
على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إنها برجعة يبغضها الله فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بن ماجه رحمه الله تعالى.
देखो भाई, कोई आदमी उल्टा पेट के बल सोया हो तो क्या करने का, वो इस हदीस में आ गया। हजरत यईश इब्न तिखफा इब्न कैस अल गिफारी, अपने वालिद तिखफा इब्न कैस गिफारी से नकल करते हैं। कितने टॉप नाम है, यईश बेटे का नाम भी, यानी जिंदाबाद। यईश का तर्जुमा किया है, जिंदाबाद को अरबी में यईश ही कहते हैं। और तिकफा कितना शानदार नाम है, देखो किसी का रखवा दो कि न भाई ये तो असहाबे सुफा वाले साहबी का नाम है। तिकफत इब्न कैस अल गिफारी वकान मिन असहाबे सुफा, ये तो असहाबे सुफा के मुकद्दस गिरोह में से ये साहबी है। फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था सीने के दर्द की वजह से। सहर कहते हैं सीने का दर्द, कि मुझे सीने में दर्द था तो मैं अपने पेट के बल सोया हुआ था। इतने में देखा कि कोई शख्स पैर से मुझे हरकत दे रहा है, पैर से हिला रहा है कोई मुझे, और कह रहा है कि ये तुम्हारा सोने का तर्ज अमल ऐसा है कि उससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। ये क्या सोने का तरीका अपनाया, इससे तो अल्लाह नाराज होते हैं। अब मैंने जो उठ के देखा कि ये कौन मेरे पैर को बदन को हिला रहा है, कौन मुझे ये जुमला कह रहा है, अरे वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मालूम हुआ कि कोई इस तरह सोया हो तो उसको उठा देने का कि भाई सीधे दाहिनी करवट पे सो जाओ, ये तुम गलत तरीके पर सोए हुए हो, ये तुम्हारा इस तरह उल्टा सोना ये अल्लाह के यहां मबगूज है, नापसंदीदा तर्ज है, ऐसा मत सो। बाद हजरात कहते हैं के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बीमारी का पता नहीं था, इसीलिए हुजूर ने उनको ये तंबीह फरमाई। बाद हज़रात कहते हैं कि इनकी बीमारी का पता था लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की हुजूर ने उनको ताकीद फरमाई कि भाई इस तरह सोने से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाना चाहिए। जी
وروى عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على طهر بيت ليس عليه حجاب وفي رواية حجاب فقد برئت منه الذمة رواه أبو داود رحمه الله تعالى وفي معالم السنن للخطابي حجاب.
علی ابن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مکان کی چھت کے اوپر سوئے اور اس کے اوپر کوئی حجاب اور پردہ بنا ہوا نہ ہو اور بعض روایت میں حجاب کے بجائے را کے ساتھ حجار کا لفظ ہے، حجار حجر سے، یعنی کہ دیوار، پتھر کی آڑ، اینٹ کی آڑ اور اینٹ کی بنی ہوئی دیوار کچھ نہ ہوئے تو اس سے ذمہ جاتا رہا۔ ذمہ جاتا رہنے کا کیا مطلب، اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ آدمی چھت پر سوئے، چاروں طرف دیوار نہ ہو، پردہ نہ ہو، ہو سکتا ہے نیند میں اٹھ کے آدمی چلنے لگے، بازو کو بیماری ہوتی ہے تو وہ گرے گا اوپر سے اور مرے گا، इसीलिए फरमाया कि भी उससे जिम्मा जाता रहा। मालूम हुआ हिफाजत के असबाब को अपनाना चाहिए और खुद को हलाकत में डालना नहीं चाहिए। इस तरह हलाकत के अंदेशे की जगह पर आदमी सो जाए तो ये तो लातुल कुबी ऐदी को मिलत तहलुका हो जाएगा। जी بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بریت منہ ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی ہے, جیسے کہ قرآن کے اندر ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے آدمی سے ان محافظ دستوں کو ہٹا لیتے ہیں کہ جب تجھے تیری حفاظت کی فکر نہیں ہے تو پھر میں کائی کو تیری حفاظت کے لیے فرشتے کو لگاؤں. یہ ہر جگہ لگتا ہے کہ بھائی جہاں آدمی کو خطرہ ہو اپنی جان کا تو پھر وہاں پر جو سمجھو کہ آدمی خود حفاظت کے اسباب اختیار نہ کرے, اللہ کی مدد آتی نہیں ہے ایسے موقع کے اوپر. اسی لیے بہت سے حضرات اوور لمٹ اسپیڈ پر گاڑی چلانے کو بھی اس میں شامل مانتے ہیں, اور بہت سے علماء کا فتویٰ ہے اس پر کہ آپ نے اوور لمٹ گاڑی چلائی اور نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو خود کشی میں شمار کیا ہے. بعض علماء نے اس موت کو خود کشی میں شمار کیا ہے کہ آپ جو ہے بے تحاشا اسپیڈ سے گاڑی بھگاتے جاؤ پھر یوں کہو کہ شہید ہو گئے, ہرگز نہیں, یہ خود کشی کے قائم مقام ہے. جی اسی لیے لمٹ میں گاڑی چلایا کرو, دیر تک سوئے رہے اور بھی سبق پکڑنے کے لیے بھاگنے کے لیے جیسے چاہے ایسے بے تحاشا گاڑی بھگاوے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی چھت پر سوئے کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ بندھی ہوئی نہ ہوئے. جی
کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اوپر جو دیوار بناتے ہیں اس کو آج کل پیرافٹ, آج کل کی اصطلاح میں اس کو پیرافٹ کہتے ہیں. جی
حلقتی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے اس انسان پر لعنت کی گئی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی مجلس میں پہنچا, جہاں جگہ ملی پیچھے وہاں نہیں بیٹھا, لوگوں کی گردنوں کو فلانگتا ہوا آگے پہنچ گیا. ایک مطلب اس روایت کا یہ ہے, کوئی ادب یہ ہے کہ بھائی جہاں جب تم پہنچے جہاں جگہ ملی پیچھے پیچھے وہاں بیٹھ جاؤ, یہ گردان بھلانگ بھلانگ کر کے آگے جانا یہ ملعون ہے, یہ آدمی ایسا. نمبر دو, گول دائرے میں مجمع لگا کر کے بیچ میں بیٹھنا, تو اس میں ہوگا کیا کہ بعض لوگوں کو بعض افراد نظر نہیں آئیں گے اور خود اس کے پیچھے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ایذا محسوس کریں گے کہ ہمیں تو پیچھے بیٹھنا ملا چہرہ دیکھنے کو بھی نہیں ملا, اور پیچھے بیٹھنے والے آگے والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے, ایزا کے اندر مبتلا کرنا ہے دوسرے لوگوں کو. نمبر تین, مسخراپن کرنے کے لیے درمیان میں بیٹھنے والا مراد ہے, مسخراپنی کرنا یعنی بعض لوگ اس طریقے سے محفل جماتے کہ گول محفل جمائی بیچ میں ایک آدمی بیٹھ گیا اور سب کو ہنسائے گا, خود ایسی حرکتیں کرے گا, حیات کرے گا, شکل صورت بنائے گا, بات کرے گا کہ جس سے سب کو ہنسی مذاق ہوئے. اس انداز کا یہ حلقہ لگانا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے ایسے آدمی کو ملعون قرار دیا گیا. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہیں جو کشادہ جگہ میں ہو. بھائی کشادہ جگہ میں مجلس ہو وہ بہترین مجلس ہے, سمجھ لیا؟ آپ نے عمل نہیں کیا اس لیے رویایت آ گئی. کشادہ جگہ میں محفل ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. اور دیکھو اس میں لکھا ہے کہ واس کی مجلس, درس کی مجلس, ہر مجلس کے لیے یہ حکم ہے کہ مجلس کشادہ جگہ کے اوپر ہونی چاہیے, چونکہ اس میں ایک دوسرے کو ایزا نہیں ہوگی. اب اس کے اندر تو دیکھو نا کتنے لوگوں کو ایزا, بیچارہ کوئی کونے میں ڈب گیا تو کسی کو یوں جھانک جھانک کے دیکھنے کا, تو ایزا سے ایک تو بچانا ہوا. نمبر دو, شریعت کے اندر جو حکم ہے اذا قیل لهم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, تو اس پر عمل کب ہوگا؟ جب مجلس کشادہ ہوگی. اور اگر مجلس ہی تنگ ہوگی تو وہاں تفسحوا پر عمل کیسے کریں گے؟ چھوٹی سی کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے, تو اب چھوٹی سی کوٹڑی میں بیٹھے اور کہ بھائی تفسحوا فی المجالس, تو کیا دیوار ٹوٹ ڈالے؟ جی
وروي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس فقال ما لي أراكم عزنا, رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آگے والے جملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ الگ الگ جماعتوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی ٹولی, چھوٹی چھوٹی جماعت, چھوٹے چھوٹے گروہ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے حضور نے تنبیہن فرمایا ما لی اراکم عزین, کیا ہو گیا میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم الگ الگ متفرق جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, الگ الگ حلقے اور دائرے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہو. گویا یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. کیا وجہ؟ نمبر ایک, الگ الگ بیٹھنے سے وحشت میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر دو, ساتھ بیٹھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. باشورا نے ایک اہم بات لکھی ہے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں مکی زندگی میں خاص طور پر چھوٹے چھوٹے حلقے اور دائرے لگا کر کے بیٹھتے تھے اور اس میں استہزائی انداز اختیار کرتے تھے, مذاق کا انداز اختیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے کے واسطے. اسی لیے گویا کہ بھائی یہ تو مشرکین کا طرز ہے کہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروہ حلقے بنا کر کے تم بیٹھو, یہ غلط طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. جی
رواه ابو داود رحمه الله تعالى وفي شرح السنه عنه رضي الله تعالى عنه قال اذا كان احدكم في الفيء فقلص عنه فليكن فانه مجلس الشيطان, هكذا رواه معمر موقوفا.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سائے میں بیٹھا ہو پھر سایہ ختم ہونے آیا, منقبض ہونے آیا, سکڑنے آیا, ختم ہونے آیا, اور اس انسان کا کچھ حصہ دھوپ میں کچھ حصہ سایہ میں, تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو جاوے, اس کو چاہیے کہ खड़ा हो जावे। देखिए ये बड़ी हिकमत और तदब्बुर की बात है, इसको समझो इस रिवायत को। आगे रिवायत में क्या फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी साये में हो और साया उससे सुकड़ जावे तो आदमी को चाहिए कि खड़ा हो जावे, इसीलिए कि वो शैतान की मजलिस है। यानी आप बैठे हुए थे इस तरीके से कि पूरी धूप थी, फिर वो धूप सुकड़ी और आधे धूप में आधे साये में हो गए, या साये में थे धूप फैली आधे साये में आधे धूप में हो गए, फौरन खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह नहीं बैठना चाहिए। क्यों इस तरह बैठने से मना किया गया, फइन्नहु मजलिसु शैतान। इसका एक मतलब ये है कि शैतान वाकियतन इस अंदाज में बैठता है, शैतान वाकियतन इस अंदाज में, कुछ हिस्सा धूप में कुछ हिस्सा साये में, इसीलिए उसके तर्ज को अपनाना नहीं चाहिए। चूंकि ये अपने आप को थकाना हुआ, मशक्कत के अंदर डालना हुआ, इसीलिए इस तरीके का तर्ज अपनाना नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है कि इस तरह बैठने से इंसान की सेहत पर असर होता है, इंसान को तकलीफ होती है, और जिस चीज से भी इंसान को तकलीफ होती है शैतान को खुशी होती है। जिस चीज से भी इंसान को तकलीफ, शैतान को उससे खुशी। इसलिए इस तर्ज अमल को अपनाने से मना किया गया है। और बाद हजरात कहते हैं कि इस तरह बैठने में मुमानात क्यों, हमको जाहिरी तौर पर कोई वजह मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनवार नबूवत से कोई चीज देखी होगी जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने मना फरमाया, अब उसकी हिकमत के चक्कर में मत पड़ो, और जो हुजूर ने मना किया रुक जाओ, इस तरह मत बैठो। अगर बैठना हो जैसे कि सर्दियों की मौसम में सुबह में धूप में बैठो पूरे पूरे, गर्मियों का मौसम है तो पूरे पूरे साये में बैठो, ये थोड़ा धूप थोड़ा साया, ये तर्ज अपनाना सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। और हो सकता है कि इसका कोई रूहानी नुकसान भी हो, जिसकी ताबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की मजलिस से की है। अब यहां जो ये फरमाया हाकजा रवाहु मामरुन मौकूफन, कि हजरत मामर ने मौकूफन भी इसको रिवायत किया, लेकिन ये मौकूफ मरफू के हुक्म में है। क्यों? इसीलिए कि यह मजमून मुदरक बिल अक्ल नहीं है, कि अक्ल के जरिए से आदमी इस चीज को मालूम कर सके, ऐसा मजमून नहीं है। इसीलिए मौकूफ होने के बावजूद ये मरफू के हुक्म में है। जी
فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار رواه أبو داود رحمه الله تعالى بل وهي قيم في شعب الإيمان.
حضرت أبو سعيد أنصاري رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ حضور مسجد مبارک سے نکل رہے تھے۔ دیکھیے یہ بھی کمال ہے نا، ہیئت حدیث بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور نے کس ہیئت میں یہ روایت بیان فرمائی کہ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے وقت کی قدردانی بھی سمجھو کہ یہ لوگ چلتے چلاتے بھی تعلیم تعلم میں مشغول لیتے تھے کہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سیکھنا سکھانا جاری ہے۔ تو مرد اور عورتیں آپس میں مخلوط ہو گئی، یعنی مجمع نکلا تو مرد اور عورتیں آپس میں مخلوط۔ دیکھو مخلوط کا مطلب وہ مت لینا جو آج کا ہے، آج کے زمانے کا جو مطلب ہے نا کہ سب ایک دوسرے سے چونٹ جاوے چپک جاوے ایک دوسرے کو ہاتھ کونی مارتے ہوئے چلے، وہ نہیں، بلکہ صحابیات اور صحابہ نکلے تو چلنے میں ایک دوسرے سے کچھ قریب قریب ہو گئے، قریب قریب نکل رہے تھے۔ تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا. اور کیا فرمایا عورتوں کو؟ استاخرنا, سب پیچھے ہٹو. عورتوں کو کہا پیچھے رہو سب کی سب, تم تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں کہ تم راستے کے درمیان میں رہو. راستے کے درمیان میں رہو, اس کی بالکل تم کو اجازت نہیں. علیکن, تمہارے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کناروں کے اوپر چلو. عورتیں سائٹ پر چلے, مرد بیچ میں چلے. بس عمل ایسا صحابیات نے شروع کیا کہ وہ سائٹ کی دیواروں سے لگ لگ کے چلنے لگی. تل سکو سائٹ کی جو دیواریں ہوتی ہیں نا, اس سے لگ لگ کر کے, چپک چپک کر کے صحابیات چلنے لگی. یہاں تک کہ صحابیات, ان کا کپڑا دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ سائٹ سے لگ کے چلیں گے تو دیوار کے اوپر کوئی کڑی, کوئی آکڑا, کوئی چیز نکلی ہوئی تو اس میں ان کے کپڑے بھی لٹکنے اور الجھنے اور پھنسنے لگے. اس انداز میں عورتوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. معلوم ہے کہ چال کی ترتیب ہو, عورتوں کا راستہ الگ, مرد کا راستہ الگ, اور جو ہے اس طرح چلے کہ خلط نہ ہوئے. اور یہ صحابیات کا جذبہ عمل دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد دعا پاؤں کے بیچ میں چلے. دو عورتوں کے بیچ میں نہیں چلنے کا بھائی مرد کو. یہ جو ہے نا یعنی, گویا کہ یہ راوی نے وضاحت کی ہے کہ حضور نے چلنے سے منع کیا, یعنی کس کو؟ مردوں کو, کہ دو عورتوں کے درمیان میں نہیں چلنے کا. ادھر بھی عورت, ادھر بھی عورت, اور بیچ میں یہ چل رہے. کسی کو یہ ہوگا کہ دیکھو نہیں دو بیوی والا. بعض حضرات کہتے ہیں مع المرأت کا بھی یہی حکم ہے, یعنی کہ عورت کے ساتھ کوئی ایک عورت بھی ہو تو ابھی اس کے ساتھ چلنے سے حضور نے گویا منع فرمایا. یعنی پرائی عورت, اجنبیہ عورت, ظاہر ہے کہ اس میں فتنے کے اندیشے ہیں اس وجہ سے. ہاں اگر آدمی راستے میں چل رہا ہے اور اتفاقاً کوئی ایسی شکل بن گئی اور فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے, جیسے کہ آپ کہیں چل رہے ہیں راستے کے اوپر, بازار میں, مارکیٹ میں, مال میں, اور قدرتاً کوئی اور بھی چل رہی ہے وہاں پر بازو میں, اور وہ بھی آپ کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, اور آپ اسپیڈ بڑھا رہے ہیں لیکن اس کی اسپیڈ بھی ایسی ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ جی اسپیڈ پر چلے بالقصد آپ اپنی اسپیڈ بھی وہی رکھے, یہ مراد نہیں ہے کہ جتنی اسپیڈ اس کی ہو اتنی آپ بھی رکھے, وہ تو ممانعات میں شامل ہو جائے گی بھائی. تو گویا کہ حیا اور مروت کے خلاف کام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جی حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تو ہم میں کا ہر فرد جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتا, جہاں پہنچتا وہاں بیٹھ جاتا, یعنی اخیر میں جہاں جگہ خالی ہو وہیں بیٹھ جاتے, جہاں جگہ خالی دیکھتے وہیں بیٹھ جاتے. کیا مطلب؟ گردن فلانگ کر کے, لوگوں کو ایزا دے کر کے آگے بیٹھنے کے چکر میں نہیں رہتے. اس میں ممانعت آ گئی کہ اپنے آپ کو نمایاں مقام پر بٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنے کا کہ میں کوئی نمایاں مقام پر پہنچوں. بازوں کا معمول ہے دیر سے آنے کا نہیں اسٹیج پہ بیٹھنے کا, دیر سے آگے آنے کا اور آگے بیٹھنے کا.
ताकि जरा शान टपके उनकी, ये शरीयत में मना है। बर्तरी वाली जगह की तलब दिल के अंदर नहीं होनी चाहिए। जी
وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى في باب القيام وسنذكر حديث علي وابي هريره رضي الله تعالى عنهما في باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته ان شاء الله تعالى
هو چکی وہ روایت چلو
الفصل الثالث وروي عن عمرو بن الشريد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت في يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على اليت يدي
یہ حضرت عمر ابن شرید اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ شرید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں کیسے بیٹھا ہوا تھا، اس طریقے سے میں بیٹھا ہوا تھا، اور راوی نے اپنا بیٹھنے کا طریقہ بتلایا کہ میں نے اپنے دائنے ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی میرے ہاتھ کے الیا کے اوپر، انگوٹھے کی جڑ کا گوشت، انگوٹھے کی جڑ کا گوشت۔ اور میں نے ٹیک لگا رکھا تھا انگوٹھے کی جڑ کے گوشت کے اوپر، تو بایاں ہاتھ کمر پر، دائنے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کے گوشت کے اوپر سہارا دیے ہوئے میں بیٹھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، کیا تم بیٹھے ہو مغضوب علیہم کے بیٹھنے کے طرز پر، یعنی یہودیوں کے طرز پر تم بیٹھے ہوئے ہو، کعدتن وہی جلستن کے وزن پر،
بیان حیعت، گویا یہ حیعت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، ایسی حیعت پر بیٹھنا نہیں چاہیے. کا امت محمدیہ تو اللہ کی رحمت والی امت ہے، تم اس کے فرد ہو کر کے جن پر اللہ کا غضب اترتا ہے ایسے لوگوں کے طرز پر تم بیٹھے ہوئے ہو، گویا یہود کا طرز تم نے اپنا رکھا ہے یا عام کافروں کا طریقہ بیٹھنے میں اپنا رکھا ہے، گویا اس کے اندر ایک طرح کا تکبر کا اظہار جیسا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی
فرقضني برجله وقال يا جندب انما هي رجعة اهل النار، رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں میرے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے پیر مبارک سے مجھے مارا اور مجھے فرمایا اے جنب اے جندب، یہ تو جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے. یعنی کہ دنیا میں کفار فجار اس طریقے سے لیٹتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جہنم میں ان کو اس حیعت پر گرم کیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر جب ان کو گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا تو اس حیعت پر سلا کر کے پیٹ کے بل سلا کر کے ان کو تپایا جائے گا. دراصل بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس طرح پیٹ کے بل سونے میں سجدے کی شکل ہو جاتی ہے، اور سجدہ اور طاعت کے بغیر ذلت سے مٹی میں خود کو ڈالنا ہوا، اس لیے یہ شکل کو پسند نہیں کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے تو امراض پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس شکل کو پسند نہیں کیا گیا. اس روایت کے اندر دیکھو کہ پہلے حضرت ابو ذر یہ راوی ہے اور جندب ان کا نام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے نام سے خطاب فرمایا، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ جہنمیوں کا طرز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حرام طریقہ نہیں ہے سونا، لیکن ناپسندیدہ ہے، نامناسب طرز نوم ہے، ایسا طریقہ سونے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے.